मैंने आपसे एक पुस्तक पूछ लूं, मेरा और आपका और अहले इस्लाम का ये इत्तेदाद है, ये मानना है कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना गुंबद खदर के मक्की सुनहरी जाद में आराम फरमा मुशाहिदा या हक में मगन मालूम में आसम अल्लाह पाक के मालूम में आसम बरसते कुबरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रूहानी और जिस्मानी हर तरह की मेराज अदा फरमाई, ये हमारा मानना है और हम इस पर यकीन रखते हैं। और कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने मोजज़ात दिए गए और मोजज़ात की तादाद उलमा ने बयान फरमाई है कि बाद उलमा ये बयान फरमाते हैं कि 1100 मोजज़ात और बाद उलमा ये बयान फरमाते हैं कि 1200 और बाद उलमा ये बयान फरमाते हैं कि 3000 मोजज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए, 3000 मोजज़ात। और उसमें सबसे अजीम और सबसे बड़ा जो मोजज़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया वो कुरान पाक का मोजज़ा था। और कुरान पाक के बाद जो सबसे बड़ा मोजज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया वो मेराज का मोजज़ा था। मेराज सफर मेराज ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से अजीम मोजज़ा है। जैसा कमर का फट जाना इंशाल्लाह के कमर ये नबी का मोजज़ा था, जैसा इंकियाद शजर शजर का झुक जाना ये नबी का मोजज़ा था, जैसा सुतून का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। गज़वा-ए-हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लोटे पर अंगुश्त मुबारक रखना और उससे पानी जारी होना और उसी एक लोटे से कई सब सहाबा इकराम का वजू करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। शजर और हजर का आपको सलाम करना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। कंकरियों का कलीमा पढ़ना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। भेड़िये का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत देना अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। आपको अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया जाना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। मोजज़ा कहते हैं उसको जो आम इंसान उस काम के करने से आजीज हो, इसीलिए उसको मोजज़ा कहते हैं। मोजज़ा ये रिज़्क़ से यानी आम बंदा आम इंसान उस काम को नहीं कर सकता, आजीज है, इसीलिए मोजज़े को मोजज़ा कहते हैं। और मोजज़े का सुदूर जो होता है वो सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तस्लीमा ही से होता है, उनके अलावा किसी और से नहीं होता। अगर किसी वली से होता है तो उसको करामत कहा जाएगा, मोजज़ा नहीं कहा जाएगा। मोजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सफर में आज कुरान पाक के बाद अजीम मोजज़ा। वैसे मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर मेराज का तारीख इंसानी बिलखसूस इस्लामी तारीख से इंतहाई गहरा ताल्लुक है, इंतहाई गहरा ताल्लुक है। और तारीख इस्लामी का ये नहायत अजीम शान अजीम मर्तबत वाकया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। मेरे अजीज दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपको पता हो या ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ा दिए गए, इसी तरह हर नबी को मोजज़ा दिए गए, हर नबी को मोजज़ा दिए गए। और मोजज़ा किस लिए होता था? मोजज़ा होता है उस नबी के जिन्होंने ये दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, उस नबूवत की सदाकत और उस नबूवत की सच्चाई को वाज़ह करने के लिए अल्लाह पाक उनके हाथों से मोजज़े ज़ाहिर फरमाते हैं। और दूसरे इस बात की दलील होती है कि जब ऐसी चीजें जिनको आम इंसान करने से आजिज है हम कर सक रहे हैं, यानी नबी कर सक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके साथ अल्लाह पाक की खुसूसी इनायत खुसूसी तारीफ और खुसूसी रहमत उनके साथ शामिल रहा है। हर नबी को दिए गए मौजज़ा क्योंकि उनकी नबूवत की तस्दीक लोगों को लोगों को बताने के लिए कि हम सच्चे हैं, उसको बताने के लिए अल्लाह पाक उनके हाथों से मोनालिसा लाया था। हमें पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोनालिसा क्या था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, आपका मोनालिसा था। वो आसा ऐसा था जिसने बहर कुलज़ुम ही में रास्ते नहीं बनाए, बहर कुलज़ुम में रास्ते बनाए थे तो फिरऔन गैर गर्क हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकार थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर लाठी मारी तो उसके रास्ते निकल गए बहर कुलज़ुम में। ये आपका मोनालिसा था और आपकी लाठी इसी तरह कुरान पाक की कुरान पाक की आयतों की आयतों का तर्जुमा आयतों की तर्जुमा की। और एक और आयत में है हजरत ईसा अलैहि सलाम के मुताबिक और उनके हुक्म की बात है कुल नामा करता है वो नबी हुई थी और उनके हुक्म मैं तुम्हें बता देता हूं। हजरत ईसा अलैहि सलाम के मौजजा मौजजा जो अता किए गए थे उसमें से एक मौजजा ये था कि आप हजरत ईसा अलैहि सलाम जब कोई मजलिस में आता था तो उसको बता देते थे कि क्या कर रहा है, उनके हुक्म की बात है कुल जिस चीज को तुम खा कर आ रहे हो मैं उसकी खबर दे सकता हूँ। वमा तक्ता हिरून अभी हुयू दिखो और उस बात की खबर दे सकता हूँ कि तुमने अपने घरों में क्या जमा कर रखा है। कुरान की आयत है तो उन भी हुकुम की मदद करो ना वमा तक्ता हिरून अभी हुयू दिखो ऐसे ही सारे इस्लाम का मामले था। तो मैं इस लोग को बताना नहीं चाह रहा हूँ इससे कि मुआजात तो हर नबी को दिए गए अनफुसी मुआजात दुनियावी दुनिया के अंदर मुआजात, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआजिज़ा जो दिया गया था सफर मेराज का वो मुआजिज़े की जो खासियत थी वो खासियत ऐसी है कि किसी और नबी के साथ ऐसा मुआजिज़ा कभी भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा का सारा मामला और अक्ल समझ से बाहर तक आसमानों से ऊपर हवाओं से ऊपर इंसान की समझ से बाहर तक है। लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। ये खासियत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज में किसी सिलसिले में वाकई है मेरे अजीज दोस्तों याद रखें कि वाकयात इस्लाम की तारीख सिर्फ इसलिए नहीं है कि इंसान अपनी जबान से मजे ले उसको बोल कर और इंसान उसको सुनकर अपने कानों का मजा ले, नहीं मेरे अजीज इतना छोटा मकसद इस्लाम का नहीं हो सकता, इतना छोटा मकसद इस्लाम का नहीं हो सकता। मेरे अजीज दोस्तों मैं इससे ही बोलना चाह रहा हूँ कि जो बातें और जो असबाब भी हमें मिलने वाले हैं अब तो अहद कीजिए और इरादा कीजिए कि उन बातों पर हम अमल पैदा होंगे और उन असबाब पर हम अमल करेंगे और जो बातें हमारे सामने आएंगी हम उन पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक तौफीक देने वाले की कोशिश हमारा था सबक के तौर पर रहने की बात है। इस सफर मेराज की इब्तिदा कहाँ से हुई, इसमें आयात में रिवायात में तारीख में वाकयात में बहुत सारी चीज़ें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर पर युवा प्रार्थना के घर आराम करवा रहे थे जो मस्जिद हराम से बिल्कुल करीब पास में था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद हुई अलैहिस्सलाम से, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्तादी किसी फरिश्ते से भी माफ नहीं हो सकती, अलैहिस्सलाम से दाखिल हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम में लाया गया और वहां पर आपके दिल को निकाला गया और जमजम से धोया गया। यहां से इब्तिदा अल्लाह पाक कर रहे हैं फिर सूरह इसरा में, सूरह इसरा में सफर मेराज का तज़किरा मेरे अजीज दोस्तों कुरान पाक में दो जगह पर है, एक सूरह इसरा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरीयहु मिन आयातिना, سورہ عیسیٰ. اور دوسرا جو تذکرہ ہے, تفصیلی تذکرہ ہے اس کے اندر, وہ تذکرہ سورہ نجم میں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. یہ ساری باتیں اسی سفر سے متعلق ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. قربان جانے ہم قرآن مقدس پر, قربان جانے ہم قرآن کو حد تک پہنچانے والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, کیسی فصاحت اور بلاغت سے بھرا اور کیسے نکات سے اور خصوصیات سے بھرا کہ ایک ایک لفظ میں کیا کیا رازیں اور کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہماری محدود عقلیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتی کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی. جتنی چیزیں آپ نکالتے جائیں گی, کسی چیزیں نکلتے جائیں گی, اگر اس کے مفاہیم اور مطالب مکمل نہیں ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے, لامحدود مطالب لامحدود مطالب. آخر وہ ہے بھی تو کلام الہی, اللہ پاک کا کلام. اللہ پاک نے ابتدا کی سبحان سے, سبحان الذی اسرا, سبحان کا کلام کر دے. میرے عزیز دوستو, ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے ہم یہاں پر. سبحان کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات, یہ جملہ جب معراج کا واقعہ اللہ پاک نے شروع کیا, ابتدا کیا, تو اس کی ابتدا میں لفظ سبحان ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی سورت ہے جس میں لفظ سبحان کے ذریعے سورت کی ابتدا کی گئی ہے, تو سبحان ہی کے ذریعے اللہ پاک نے کیوں ابتدا کی؟ کیونکہ اللہ پاک کو معلوم تھا اس عظیم شان ہستی کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آئے گا, جب انہیں بتلایا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک اور پھر اس کے بعد بارگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا, جب یہ واقعہ کا تذکرہ کفار مکہ کے سامنے رکھا جائے گا تو اللہ کو معلوم تھا, اللہ کے علم میں تھا کہ وہ انکار کریں گے. انہیں معلوم تھا کہ انکار کریں گے, کیونکہ وہ تو عقل کے بندے تھے, عقل کے پجاری تھے. وہ یہ سوچتے, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں اپنی عقل سے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی انسان اتنا بڑا سفر طے کر لے, ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے جائے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے کہیں پہلے ہم کو لگ جائیں تو ایک رات کے کچھ حصے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. انکار کرتے تھے, اللہ کو علم تھا اور یقیناً انہوں نے انکار کیا روایات میں یہ بات موجود ہے. اللہ پاک نے ابتدا کی اس واقعے کی ابتدا ہی کی کس سے؟ لفظ سبحان کے ذریعے. کیا بتایا؟ بتلا دیا کہ اللہ پاک کی ذات پاک ہے ہر عیب سے, اللہ پاک کی ذات پاک ہے ہر نقصان سے, اللہ پاک کی ذات پاک ہے تمہارے تمام اعتراضات سے, اللہ پاک کی ذات پاک ہے تمہارے تمام اتهامات سے, اللہ پاک کی ذات پاک ہے وقت کی قید سے, اللہ پاک کی ذات پاک ہے زمانے کی قید سے, زمانے کی قید سے اللہ پاک. کیوں؟ دوستو, جس طرح تمام چیزوں کے خالق اللہ پاک ہے, انہی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وقت بھی ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جگہ بھی ہے. تو خالق کون ہے وقت کے؟ خالق کون ہے زمانے کے؟ اللہ پاک. جگہ کے؟ اللہ پاک. تو جب وقت نہیں تھا تب بھی اللہ رب العزت موجود تھی, اللہ پاک کی ذات وقت سے پہلے موجود تھی. اس کا تعلق اور اس کا جوڑ جب آپ سمجھیں گے تو یقیناً تعجب ہوگا کہ کیسے اللہ پاک کی جملہ بیان کر رہے ہیں کہ سبحان سبحان پاک کی ذات اللہ, نہ کر سکنے کے وقت سے اللہ پاک. کیوں؟ انسان اپنی عقل سے جو چیزیں سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے اسی سے متعلق رہتا ہے کہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہاں کر سکتا ہے, نہیں کیا ہے نہیں کر سکتا, اس کی عقل مانے تو ہاں نہیں تو نہیں. لیکن میرے عزیز دوستو, جو وقت ہی کو ٹائم ہی کے پیدا کرنے والے کی جو پیدا کرنے والی ذات ہے, اس کے ساتھ کیا بعید ہے یہ چیز؟
نمک کو روک دیا,
نمک کو روک دیا.
اور اگر گہرائی میں جاؤں اور اگر تحقیق میں جاؤں میں علی حضور, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے وقت سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے, وقت سے اوپر. اب آپ اس کا مطلب کیا ہے سمجھنے کے لیے بات کروں کہ آئنسٹائن کی جب موت ہوئی, موت کا وقت قریب ہوا, تو اس سے لوگوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے فلسفی ہو, سائنسدان ہو, اور ماہر ریاضیات ہو, میتھمیٹکس کے بادشاہ ہو, مجیب ہو, تم ہو, لیکن تم بھی جا رہے ہو, تمہارے اوپر بھی موت تاریخ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں جا رہا ہوں, اگر مجھے, غور کیجیے یہ جملے پر, اگر مجھے وقت سے باہر نکال دیا جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں. وقت کے باہر اگر مجھے نکال دیا جائے, وقت کی جو حد ہے زمانے پر دنیا پر, اگر اس حد سے مجھے نکال دیا جائے تو میں زندہ رہ سکتا ہوں. لیکن کون نکال سکتا ہے وقت سے باہر, کون نکال سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات, اللہ پاک کی ذات نکال سکتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ سبحان, وقت کی خیر سے بات ہے, اللہ پاک زمانے کی خیر سے بات ہے, اللہ پاک اس کے خالق ہیں, اس کے مالک ہیں. اللہ پاک کے لیے اتنا مشکل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں تمام سے تمام سا کر لے کر آ کر وقت رک جائے, یا وقت سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے, جو وقت کا خالق ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ چیز. اور اسی طرح اللہ پاک جو ہے زمین کی جو کشش ہے, زمین کی ثقل ہے, زمین کی جاذبیت ہے, زمین کا حرکت اور اتحاد ہے, یہ تمام کے تمام کے قانون کو بنانے والے اللہ پاک ہے. اور کسی بھی چیز کے قانون بنانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کی تبدیل کرنے پر بھی حاضر ہوتا ہے. تو جب اللہ پاک وقت کو بنانے والے ہیں تو اس وقت کو ختم کرنے, یا اس وقت کو روکنے, یا اس وقت سے اوپر اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ ناممکن ہے. اگر ہم اپنی طرف سے سوچے تو ناممکن ہے. اللہ پاک جیسے خالق مالک کی جانب سے سوچے, اس ذہن سے سوچے تو کیا مشکل ہے؟ سبحان کے ذریعے تمام چیزوں کا اللہ پاک نے وضاحت فرما دی ہے. اعتراض کی, اتحاد کی, تمام اشکالات کی, تمام انکار کرنے والے سب کے سب کے لیے اللہ پاک نے جواب دے دیا لفظ ایک کے ذریعے, لفظ سبحان پاک نے بھیجا. الذی اسرا بعبدی, یہ بات بھی ذہن میں رہے, الذی اسرا بعبدی, اسرا بعبدی کی نکات میں روایت کرام کا بیان فرماتے ہیں, اسرا بعبدی فاتح گزار, جس ذات نے رات و رات سفر کرا. اس طرح کا مانا آتا ہے رات کے وقت میں سفر کرنا, اس طرح بعبدی کے مانا ہے اپنے بندے کو. تو رات و رات ایک رات کے کچھ حصے میں, لیل رات کے کچھ حصے, فاتح گزار جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی. اسرا بعبدی, یہاں پر دیکھیے عزیز دوستو, علی کا با سے تعلق اور با کا علی سے تعلق, اسرا کا علی اور بعبدی کی جو با ہے, با با کا اسرا کے علی سے, علی کا با سے تعلق, اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے تعلق اور رشتہ, کیا مانا رکھتا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ خود اللہ پاک نے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہیں, سرا کے معنی چلنا آتا ہے, اسرا بعبدی کے معنی چلانا آتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے نہیں, خود اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے. اسرا بعبدی, اپنے بندے کو بعبدی. میرے عزیز دوستو, یہاں پر یہ اور ہے, اس میں نقطہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وائنا اسرا بعبدی, اسرا بنبی کی, اسرا برسولی, اسرا ببشیری, اسرا اسرا بنبی. کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت سارے اللہ سے نوازا ہے, بہت سارے صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. یعنی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا گیا ہے, ایوہ الرسول بلغنا رسالتک من ربک. کہیں اللہ پاک نے نبی کے ذریعے تذکرہ کیا, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. کہیں اللہ پاک نے بشیر و نذیر فرمایا ہے, کہیں اللہ پاک نے داعی الی اللہ فرمایا ہے. کہیں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے،
تو اللہ محمد رسول اللہ بنی محمد رسول اللہ کہا ہے، تو اللہ پاک سے اللہ پاک اگر کر سکتے یہ تمام کی تمام چیزیں کر سکتے یا کوئی ایک لفظ اس میں سے نکال سکتے تھے یا متحد کر سکتے تھے، اللہ پاک نے لفظ عدل کو کیوں چنا، لفظ عدل کو کیوں چنا، بہت عجیب کی بات ہے، لفظ عدل کو اس لیے چنا کہ اللہ پاک نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے سیدھا بالمنتہا اور وہاں سے عرش المعلیٰ، تو اس وقت میں جب اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے آپ سے مانگنے کے لیے درخواست کی تھی کہ کیا مانگنا ہے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ میں نے تجھے ہمیشہ اپنا رب کہا ہے، یہ بخاری کی شرح علامہ عینی نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ میں نے تجھے ہمیشہ اپنا رب مانا ہے، اپنا رب کہا ہے، تجھے ہمیشہ اپنا رب پکارا ہے، جب مجھ پر اوجھڑی ڈالی گئی تب بھی آپ کو پکارا ہے، رب پکارا ہے، جب مجھے تکالیف دی گئی تب بھی آپ کو رب پکارا ہے، جب مجھے تعریف میں پتھر مارے گئے تو ان پتھروں کے سائے میں بھی میں نے آپ کو رب پکارا ہے، جب کفار مشرکین نے میری قوت کا انکار کیا اور مجھے سنانے لگے تب بھی آپ کو رب پکارا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 سال تک شعب ابی طالب پہ قید کر دیا گیا، یعنی آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، لین دین ختم، بات چیت ختم، خرید و فروخت ختم، تو اس وقت بھی میں نے آپ کو پکارا ہے، اللہ میں نے تجھے ہمیشہ اپنا رب پکارا ہے، آپ مجھے کوئی نام دی، اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ بتائیے کیا نام سے پکارا، خود اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ وہی آپ جو بولنا ہے، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے الگ سے اختیار کروں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عزیز دوست کو اس وقت بیان فرمایا بنسبتی الیک بالعبودیہ، بنسبتی الیک بالعبودیہ، میرا آپ کے ساتھ جو عبودیت کا، عبادت کا، بندگی کا جو تعلق ہے، اللہ مجھے میں وہ لقب چاہتا ہوں، وہ نام چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی تکمیل کے لیے اللہ لفظ عبد استعمال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے کہ اپنے بندے کو، دوسرا لفظ اختیار نہیں کیا، لفظ عبد اختیار کیا، اس لیے اختیار کیا، اور دوسرے یہ کہ جواب دینا تھا انکار کرنے والے کو، کیونکہ انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انکار کرتے ہیں کہ معراج ہی نہیں، بعض مانتے ہیں تو صرف روحانی اعتبار سے مانتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی طور پر سفر معراج میں گئے، جسد عنصری کے ساتھ، جسد انوری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی، انکار کرنے والے تھے، اللہ پاک نے لفظ عبد استعمال کر کے جواب دے دیا کہ یاد رکھو لفظ عبد کا جو استعمال ہوتا ہے وہ استعمال جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب جسم اور روح دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان عبد کہلاتا ہے، بندہ کہلاتا ہے، تو اللہ پاک نے عبد کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ معراج کیا تھی، جسد عنصری کے ساتھ جسمانی معراج کرائی گئی تھی، اسی لیے کہا گیا ہے لفظ عبد استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح کسی کو شائبہ نہ ہو جائے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو معجزات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان معجزات کو دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو اللہ ہے، اللہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں کیسے کسی انسان سے ثابت ہو جائے، یا پھر یہ کہ یہ سوچنے لگے اللہ نہیں تو کم از کم یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا انہوں نے عقیدہ بیان کر لیا تھا، تو اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بلند اور اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ پاک کی معلومات میں جو سب سے معلوم اعظم ہیں اور آپ برزخ کبری ہیں لیکن اللہ رب العزت کے بعد آپ کا درجہ ہے. اس لیے تم اپنے نبی کی عظمت کو نہ کھونا, اپنے نبی کی عظمت اور احترام کرنا لیکن انہیں اللہ نہ مان دینا.
اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا الذي اسرى بعبده ليلا, اسی وجہ سے کہا گیا ہے دیکھیے عزیز دوستو ایک لفظ کے اندر کیا پیارا ہے, کیا درکار, کیا کیا ہمت ہے پوشیدہ ہے, کیا کیا اسرار اور روز پوشیدہ ہے. انسان کی عقل دم رہ جائے, انسان کی عقل حیران ہو جائے, سمجھ میں نہ آئے. اسی لیے اسلام نام ہے مان لینے کا, چاہے ہماری عقل میں سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کا استعمال کیا, لفظ استعمال کیا لیلا, اسرار عبدہ لیلا. یہ جو واقعہ پیش آیا ایک رات میں, بتاؤں آپ کو کہ لیلا یہ نکیرا ہے. عربی میں جب الف لام کے ساتھ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے, مثلا میں یہ کہوں المسجد, اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد. اور خالی میں کہوں مسجد بغیر الف لام کی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مسجد, ایک مسجد. اللہ پاک نے لیلا استعمال کیا, اللیل لیلا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات میں نہیں. یہ جو اتنا سفر معراج کا جو سفر ہوا, آپ کو بتاؤں اب کہ معراج کا تفصیلی سفر کیا تھا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیلا کا کیا مطلب ہے. آپ کا جب معراج کا سفر شروع ہوا کیا کیا ہوا, اور دیکھتے جائیے اور دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق میں تھے. آپ کا معراج کا سفر ہوا تھا امیہ علی کے گھر سے, مسجد حرام حضرت ابراہیم آئے, مسجد حرام لایا گیا اور آپ کے جسد انور سے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اسے زمزم سے دھویا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے اور مسجد دیکھیے یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کیا عظیم المرتبہ ہمارے نبی نے, کیا عظیم الشان ہمارے نبی نے. مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی لے گئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے دوران صرف لے گئے نہیں, صرف لے گئے نہیں, وہاں پر درمیان میں آپ نے کئی جگہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اس جگہ پر جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ کو رکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی. آپ کو بتایا گیا کہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا مقام ہے, کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے. ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی, آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے. آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز ادا کی, پھر آگے چلے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش آئی, آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا, علم میں بات آئی, آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز ادا کی. پھر آپ آگے چلے اور مصر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر بیت المقدس سے پہلے مصر سے جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی. آپ نے پوچھا یہ کس کی خوشبو ہے, تو آپ کو بتایا گیا, تفصیلی واقعہ نہیں ہے اشارہ ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ ابراہیم کی باندھی تھی جس کی دونوں بیٹیوں کو اور اس کو خود ماں کو آگ میں تیل میں دوڑ کے ان کے تیل میں جلا دیا گیا تھا اور ان کی ہڈیاں ایک جگہ جمع ہیں یہاں پر مدفون ہیں اور قیامت تک اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کیا اور ان کی خوشبو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی اور یہ انہیں کی خوشبو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی. ایک یہ واقعات درمیان میں آئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان, پھر مسجد اقصی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرے. میں آئی آگے بڑھایا اور فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ آگے بڑھیے, آپ ہی اس کے لائق ہیں, آپ ہی کی شان یہ ہے کہ آپ انبیاء کی امامت کریں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی موجودگی میں وہاں پر امامت کی. اور یہ بات یاد رکھیں, یہ وہ وقت تھا جب کہ نماز ابھی نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی،
نماز کی فرضیت ابھی ہوئی نہیں تھی، نماز کی فرضیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جانے کے بعد جب واپسی ہوئی تو واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی۔
آپ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیے کہ آپ پر نماز فرض کر دیے جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت کروا رہے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام نے امامت کی؟ آپ کو کوئی اللہ کا بندہ ہو تو کیا یقین کرے؟ اسی ایک رات میں ہو رہا ہے میرا دیکھ، اسی ایک رات میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں یہ بات موجود ہے، حدیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے کہ صرف وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نہیں ہوئی بلکہ کئی انبیاء اکرام علیہ السلام، بڑے بڑے عبید جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کئی انبیاء کے وہاں پر خطبے ہوئے، اور احادیث میں ان انبیاء کے خطبے بھی موجود ہیں کہ کس نبی نے کیا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبے میں کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ
علیہ
السلام یہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد حرام ہی سے معراج کا سفر شروع ہو گیا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مسجد حرام سے ابتدا ہوئی، مسجد اقصی سے اصل معراج ہوئی، کیونکہ معراج کا معنی عروج، بلندی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند جو کیا گیا، اوپر جو لے جایا گیا وہ مسجد اقصی سے لے جایا گیا، اس لیے اصل سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسجد اقصی سے، مسجد اقصی سے اصل سفر، اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سیر کرایا گیا، قرآن کے ذریعے اوپر لے جایا گیا، آپ تفصیل میں نبی جو تو بہت زیادہ ہے، وہاں پر پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر نبی سے ملاقات، دوسرے آسمان پر گئے، دو تین تین چار انبیاء سے ملاقات، تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر نبی سے ملاقات، ہر آسمان پر انبیاء سے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور ہر نبی کا یہ جملہ ہوتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے کہ داخل ہوتے تھے، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ یہاں پر کیا سبق ملتا ہے غور کیجیے، اور اس سبق کو ہم آخر میں سمجھیں گے کہ کیا ہم نے سبق کیا۔ ہر نبی یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ تمام انبیاء نے ایک جملہ کہا، حضرت ابراہیم نے ایک جملہ کہا، اور حضرت ابراہیم کا انداز الگ تھا، تمام انبیاء کا انداز الگ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ آپ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے، آپ علیہ السلام گئے بیت المعمور ہے، سات آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور وہ بیت ہے جو آسمانوں کا کعبہ ہے، آسمانوں کا کعبہ ہے، جس طرح زمین کا کعبہ، کعبہ المشرف، اسی طرح آسمان کا، آسمان کا کعبہ بیت المعمور، اور روایت کی یہ بات موجود ہے کہ اس کا طواف جو کرتے، اس میں داخل ہو کر ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ اس بیت المعمور میں داخل ہو کر جب عبادت کرتا ہے تو پھر زندگی بھر اس کو موقع نہیں ملتا کہ اس کے اندر داخل ہو کر عبادت کرے، اتنے فرشتے ہیں اللہ، ایک مرتبہ جب گئے زندگی بھر کبھی موقع نہیں ملے گا قیامت تک کہ پھر دوبارہ وہاں پر عبادت کرے، وہ ہے بیت المعمور۔ اور بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے روایت تاریخ میں یہ بات ہوئی ہے، ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کون یہ کون ہے، آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کیا سبق ملتا ہے؟ جبکہ میرے عزیز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے کئی انبیاء آ جائیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں، نبوت میں افضل ہیں، رسالت میں، لیکن رشتے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ادب و احترام کیا ہوتا ہے، اس کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، اس کا سبق ہمیں یہاں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، امام الانبیاء کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے سفید داری رات معلوم آ قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تمام انبیاء نے کہا تھا کہ میرے بھائی اور میرے نبی آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار سے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پیشانی مبارک ہو سکی، اس میں کیا سبق ملتا ہے اور کرنا ہے، تو وہاں پر رکے، پھر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے بھی، پھر اور آگے چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا تھا، اللہ پاک سے ہم کلامی اور بہت ساری چیزیں جنت اور جہنم کی سیر اور ان کی کیفیات اور جنت جنت کے احوال جہنم کے احوال، حتیٰ کہ میرے عزیز دوستو کون سی سزا یا کون سی چیز کی کس اعتبار سے سزا اور کیسی سزا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کا تاثر اور بڑی صدر کو اس رات میں بتایا ہے۔ قرآن کو سیرۃ النور کہا ہے، سیرۃ النور وہاں پر جانے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ ہے، آگے میں آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک سرے منہ پر سر پر فروغ تجلی وسوزت پر اگر ایک بال کے برابر بھی اس سے آگے اگر جاؤں اللہ پاک کے نورانی تجلی سے میں سارا کا سارا جل کر رہ جاؤں گا، میرے پروں کو جلا دے گی اللہ پاک کی نور، اللہ پاک کا نور، اللہ پاک کی نور کی تجلی مجھے جلا دے گویا۔ اپنے الفاظ میں اگر کہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنا آپ کو بہت اچھی بات، اور آج کے زمانے کے دور سے اگر کہیں تو گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول آگے کا ویزا میرے پاس نہیں ہے، آگے جانے کا ویزا میرے پاس نہیں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، آگے کا ویزا آپ ہی کے پاس ہے، آپ بھی جا سکتے ہیں، آپ ہی کی شان ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سیرۃ المنتہی پر سیرۃ اولیاء اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سیرۃ المنتہی پر ان یغش السدرۃ ما یغشا، سورۃ النجم میں یہ بات کہی گئی کہ یغش السدرۃ ما یغشا، کہ جب ڈھانک لی جب ڈھانک لیا سدرہ کو، وہ چیز نے جو ڈھانک لیا، تو اولیاء اللہ اور بزرگوں نے بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو سدرۃ المنتہی کو ڈھانکے ہوئے تھی، کیا چیز تھی، اور یہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بزرگوں نے بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو چیز ڈھانکنے والی تھی وہ تمام کے تمام فرشتے تھے، اللہ پاک کے فرشتے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سدرۃ المنتہی اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ سارا آسمان و زمین پر ساری کائنات جو ہے اس کے نیچے تلے، اس کے تلے آ جائیں گے، اس کے تلے آ جائیں گے، اتنا بڑا درخت ہے، اور وہ درخت بھرا ہوا تھا کیونکہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ڈھانک لیا درخت کو، یعنی گھیر لیا درخت کو، وہ چیز نے جو گھیر لیا، یعنی پورا درخت گھیرا ہوا تھا، تو اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ کیا چیز بھی جو گھیری ہوئی تھی، تو بیان فرمایا کہ فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر جب انہیں پہنچی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اللہ ہمیں اجازت دیجیے دیدار نبی، دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہستی وہ شخصیت جس کو آپ سات آسمانوں کے اوپر اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، ہم کلامی کا شرف ادا کر رہے ہیں، ہم بھی تو اس نبی کا دیدار کر لیں، اس نبی کے دیدار سے مشرف ہو جائیں۔ یہ درخواست فرشتوں نے کی تھی تو اللہ پاک نے انہیں فرما دیا تھا کہ جاؤ اسی طرح پر ٹھہرو، وہاں پر جب وہاں سے داخل ہو گئے یا وہاں سے اوپر آئیں گے تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھیں گے۔ اس سے آگے وہاں پر سے آپ علیہ السلام کی سواری بدل گئی، اس سواری کا نام احادی حدیث میں رات حرام قرار دیا ہے، کیونکہ آج تک وہ رات پر سواری تھی، اس کے بعد کی سواری کے بعد رات حرام اتنا ہم سمجھتے ہیں کہ سات آسمان کے اوپر جاتے ہی زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا اتنا فاصلہ ہے، اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، اور ان تمام فاصلوں کو طے کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے ہیں، اور اس کا اور یہ ہم کی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ پاک سے ہم طلب حاصل ہوا جنت اور جہنم کی سلسلہ نہیں، ساتوں آسمانوں کے اوپر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے 70,000 حجابات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 نورانی حجابات،
70,000 نورانی حجابات، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو کیسے گئے؟ اپنے نعلین کے ساتھ، اپنے جوتوں کے ساتھ، ایک شعر ہے ذہن میں آ رہا ہے سن لیجیے، نعلین کہنے عرش پر پہنچے جب، عرش پر پہنچے جب حضور، نعلین کہنے پہنچے جب، نعلین کہنے عرش پر پہنچے جب حضور، کچھ دور سے بھی پہنچی یہ عظمت رسول کی، میرے دادا جان رحمتہ اللہ علیہ کا شعر، نعلین کہنے عرش پر پہنچے جب حضور، کچھ دور سے بھی پہنچی یہ عظمت رسول کی، میرے عزیز دوستو قربان جائیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات انور پر، ذات اطہر پر، ہمارے نبی کی کیا شان ہے کہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اوپر آتے ہیں تو بیان فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائے کہ اخلع علی انک بالوادی المقدس طوا، کہ موسیٰ اپنے جوت علیہ السلام اپنے جوتوں کو اتار دیجیے کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں، مقدس جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جوتے اتاریے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے دور تو کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر جا رہے ہیں، کیسے جا رہا ہے نالین کے ساتھ، وہاں پر جانے کے بعد عبادت کی تاریخ کو یہ بات بھی ملتی ہے، تاریخ کی بات بھی ملتی ہے کہ وہاں پر ایک فرشتہ نظر آیا، آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کی آواز سنی، تاریخ میں ہے کہ ان کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی تھی، اور ان کا ظاہری جسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا تھا، حضرت ابو بکر آپ پر یہ سر دیکھ کر تھوڑا سا دل غور کرنے لگ گئے کہ یہ کون ہے، تو اس فرشتے نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی تسلی کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور 70,000 حجابات طے کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا آپ علیہ السلام پہلے ہی انتہائی دردوں انتہائی تکالیف سے گزر رہے تھے، یاد رکھیے رات کا جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائب پہ اپنے کو خون سے لہو لہان کرنے کے بعد، تائب پہ پتھر کھانے کے بعد، تائب پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے خون سے پیروں سے چپک جانے کے واقعے کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد، اور حضرت خدیجہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، آپ علیہ السلام کو 2.5 سال شعب ابی طالب میں رکھ کر بائی گارڈ کرنے کے بعد، یہ تمام تکالیف آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اتنی تکالیف، اتنی تکالیف، اتنی تکالیف آپ نے سامنا کیا، آپ نے برداشت کی،
عزیز دوستو، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو حبیب ہیں تو اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کے جو حبیب ہیں اللہ ہاں اپنے حبیب کے ظاہر ہے، یہ بندہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے دکھوں کا خاتمہ کر دے، اپنے حبیب کے غم کو غلط کر دے یعنی ختم کر دے، اور اپنے حبیب کی تسلی کا سامان کر دے، اپنے حبیب کی اطمینان کا سامان کر دے۔ تو انہی واقعات کے پیش آنے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو خصوصی انعام سے اور خصوصی معاملے سے نوازا تھا اور آپ کو اوپر بلایا تھا اور آپ کی ضیافت تھا آسمانوں کے اوپر۔ تو آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے آپ کی تسلی کے لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ آپ کو آگے جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور اللہ رب العزت سے گفتگو ہوئی، ہم کلامی کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام کو تسلیم دے اللہ پاک کے دیدار کیا، اللہ پاک کی دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ دیکھیے غور کیجیے، سبحان الذي اسرا، دو جگہ قرآن میں ذکر کیا گیا معراج کے سفر کو، ایک جگہ اسراء سورہ اسراء میں وہاں پر استعمال کیا گیا لفظ عبد سبحان الذي اسرا بعبده، اور سورہ نجم میں دوسری مرتبہ تذکرہ کیا گیا وہاں پر بھی کہا گیا فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ عبد سب کی عبودیت کیا چیز ہے، بندگی کیا چیز ہے، انسانیت کا کمال اور انسانیت کی معراج اللہ پاک کی بندگی میں۔ وہاں پر اللہ پاک کا دیدار ہوا اور آپ نے کلامی کو شرف حاصل کیا، ثم دنا فتدلى فكان ماضا امسيا وجنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانوں کے آپس میں ملنے سے جتنا قرب ہوتا ہے اتنا قریب ہوئے اور اس سے بھی کم۔ یہ تو سمجھانے کے لیے میں آپ کو مختصر انداز میں بتا دوں کہ اللہ پاک نے یہ کیوں کہا، اللہ پاک نے کیوں کہا، کیونکہ اللہ پاک تو جسمانیات سے اور لوازمات جسم سے پاک ہے، ہر آیت و نصاب سے پاک ہے، اس کے باوجود یہ جملہ کہا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھیے، عرب میں جب دو قبیلے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے لیے مصالحت کرتے تھے، صلح کرنا چاہتے تھے، صلح کرنے کا ارادہ کرتے تھے، یعنی پہلے سے لڑائی چل رہی ہو اب وہ یہ چاہتے ہیں وہ صلح کر لیں، تو ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ دونوں قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے اور ایک طرف ایک قبیلے کا سردار دوسری طرف دوسرے قبیلے کا سردار ہوتا، اور دونوں سردار ایک تیر اور کمان لے لیتے اور ان کو ایسے ملا لیتے، اس طرح ملا لیتے، تو اس طرح کمان ہوتی اور ملنے والی جو چیز ہوتی اس کے درمیان وہ دھاگا ہوتا، کمان کا دھاگا، اور خواب کہتے ہیں وہ تیر کا جو نوک رہتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے قرب، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ دونوں قبیلے مل گئے ہیں، اب ان کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا، صلح ہو گئی، یہ مطلب ہوتا تھا۔ تو عربوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ تعبیر استعمال کی کہ اتنا قرب حاصل ہوا، اتنا قرب حاصل ہوا۔ اب یہ اللہ اتنا ہم جانتے ہیں اور اتنا ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہر عیب سے، ہر نقصان سے سبحان ہے، ہر جسمانیات اور لوازمات جسم سے اللہ پاک پاک ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی ذات سبحان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل ہیں، عبد کامل، اتنا ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد احادیث میں بعض وہ باتیں ملتی ہیں جو کیا باتیں ہوئی تھی، بعض باتیں ملتی ہیں اور باقی باتیں کیا کیا کی گئی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا عجیب بات کہی، میں نے عاشق معشوق رمز است کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، اللہ حبیب اور محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے، کیا اسرار پیش ہوئے، وہ کس کو پتا، انسان کو دور، فرشتہ کو دور، وہ فرشتے جو فرشتے انسانوں کی سوچ کو اور انسانوں کے دل پر وارد ہونے والی چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، انسانوں کے کرنے والے اعمال کو لکھ سکتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ کرامن کا
کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا حاصل ہے. میں نے عاشق و معشوق رمزیز کرام کاتبین ہم خبر نہیں تھی. فاوحا الى عبده ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى. یہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جنت کی سیر کرائی اور جنت میں جانے والے جنت کی سیر کرائی اور جنت کی کیفیات کو بتایا اور جہنم کی سیر کرائی اور وہاں پر کس کو کیا سزا دی جاتی ہے. یعنی ہمیں پتا ہے سود یہ بھی گناہ ہے, زناکاری یہ بھی گناہ ہے, جوا یہ بھی گناہ ہے, یہ تمام کے تمام گناہ ہیں. لیکن کیا ہر گناہ کی سزا ایک ہی ہے؟ کیا نماز چھوڑنے اور اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے لیکن پابندی نہیں کر رہا کیا ایک گناہ ہے؟ نہیں. تو ہر گناہ کرنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس گناہ کا کرنے والے کو یہ سزا, اس گناہ کے کرنے والے کو اس طرح کی سزا. آپ ہم نے بعض چیزیں گنائی ہیں احادیث کے اندر کہ ان لوگوں کو دیکھا میں نے اس وجہ سے, یعنی اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی جہنم میں. اور جب جنت کی سیر کرائی گئی اس جنت کی سیر کرانے کے وقت کے دوران اسی دوران میں آپ علیہ السلام نے ایک محل دیکھا صرف خالص موتی کا, خالص موتی کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کا ہے یہ, کس کا ہے, تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک عربی کا ہے. آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو عربی ہوں, عرب کا ہوں, لہٰذا میرا ہی ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل دل میں سوچ رہے کہ میرا ہی ہوں. پھر کہا گیا کہ یہ قریشی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں تو قریشی ہوں, میں عربی بھی ہوں قریشی بھی ہوں, لہٰذا میرا ہی یہ خالص موتیوں کا بنا ہوا محل میرا ہی ہوگا. پھر آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کا نہیں, یہ تو حضرت آپ کے ایک غلام حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل. آپ بتائیے حضرت ابو بکر کو سب کو شتم کرنے والے, حضرت عمر کو گالی گلوچ کرنے والے, کام تشنی کرنے والے. پھر عزیز دوستو ابو بکر جیسی صورت کا اور ابو بکر جیسی آواز کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے معراج کے سفر میں مقرر ہوتا ہے اور جنت کی سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موتیوں کا محل دیکھتے ہیں. یہ شان ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا. تم کیا جانو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مرتبہ؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ درجہ ہے. جنت کی اور جہنم کی اور جنت کی کیفیات کی اور جہنم کی کیفیات کی اور جو کچھ اللہ رب العزت کو دکھانا تھا بتلانا تھا وہ تمام کچھ اللہ پاک نے دکھایا اور بتلایا اور وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما زاغ البصر وما طغى. یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, یعنی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا یہ تمام چیزیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دیکھنا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی. یہ مطلب بھی کرتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ نئی جگہ پر آپ علیہ السلام گئے اجنبیت ہے غیر مانوسیت ہے. بتایا کسی غیر ملک چلے گئے انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے, اس میں یہ بھی نہیں آتی ہے کہ مجھے کوئی کچھ پوچھ نہ لے کر نہ لے یا میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ چیزیں ہوتی ہیں انسان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. جو جو دیکھنا تھا اللہ پاک نے جو جو دکھانا تھا وہ تمام نے تمام دکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب دیکھا, اس میں سے ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی. ما زاغ البصر, ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی. جو جو دکھانا تھا اللہ پاک نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی. اور وما طغى کا مطلب یہ کو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جتنا اللہ پاک نے دکھانا تھا اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس میں کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہوگی. جو جو دکھانا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی اور جتنا دکھانا تھا اللہ رب العزت کو دکھانا تھا اتنا لے کر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. من آیات ربه الکبرى, یہ معراج کا سفر ہوا ہی اس لیے لنریہ من آیات الکبرى, اس میں مقام پر فرمایا گیا معراج کا سفر جو ہوا ہے اس کا مقصد اللہ پاک فرما رہے ہیں
اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، جنت جہنم اس کی بولیا، یہ تمام چیزیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تمام چیزیں پیش آئیں گی۔ اب ذہن میں رکھیے، یہ تمام سوال آپ کے سامنے ہیں۔ اب لفظ لیل کی طرف آئیے، جو نتیرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں یہ سفر ہوا۔ ہم رات بھر اگر معراج کے سفر کو سنانے لگ جائیں اور سوچتے رہ جائیں، تو ہماری سوچیں، ہم سوچتے رہ جائیں گے، باقی رہ جائے گا معراج کا سفر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ انصری اور جس نے اطہری اور جس نے انوری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی طور پر یہ تمام واسطے کا سفر کیا۔ ایک رات کا حصہ سبحان اللہ اسوا بعقلی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اپنی طرف سے یہ جملہ بیان کر رہا ہوں، مسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى الى سدرۃ المنتہى ومن سدرۃ المنتہى الى عرش المعلى، اس کے بعد ثم بدنا فتدلى فكان قاب قوسین او قدر۔ خلاصہ جو ہے اس کا، یہ تمام چیزیں ایک ہی رات میں، رات کے ایک حصے میں پیش آئی، اور واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب ہم کرانے کا شرف حاصل ہوا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں درمیان باتیں ہوئی اور جو روایتوں میں ہیں وہ کیا جانتے ہیں ہم، اور باقی کیا ہوئی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التحیات للہ، یہ جو التحیات ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، حدیث دوہراتے ہیں، میرے عزیز دوستوں جی دھیان رہے، یہ دنیا کا دیا ہوا نہیں ہے، وہیں سے لایا ہوا ہے، یعنی یہ جو ملا ہے ہمیں آسمانوں کے اوپر ہی ملا ہے، وہیں سے لایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا التحیات للہ والصلاة والطیبات، تحیات للہ، یہ تین عبادتوں کا ذکر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اے اللہ، جو زبان سے میں عبادتیں کرتا ہوں وہ تیرے لیے کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کرتا ہوں، اس سے کیا ثواب ملتا ہے ذہن میں رہے۔ اور جو آگے بیان فرمایا تحیات والصلوات، اور جو بدنی عبادتیں، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بہت ساری عبادتیں اس میں ادا ہو جائے گی، وہ تمام کی تمام عبادتیں وہ آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آپ کی رضا کے لیے، اس سے کیا سبق ملتا ہے ذہن میں رہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطیبات، یعنی جو مال کی لین سے عبادتیں ہیں، مال کی لین سے جو عبادتیں کرتے ہیں، جو راہ اللہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ تمام کی تمام عبادتیں انفاق فی سبیل اللہ، اے اللہ، وہ تمام کی تمام آپ ہی کے لیے ہیں، آپ کی رضا کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے تین جملے کہے، اور ان تین جملوں کے جواب میں اللہ آپ علیہ السلام نے تین جملے بیان فرمائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر رحمت کا اور سلامتی کا اور اسی طرح برکت کا جو تعلق ہے وہ ان تین چیزوں سے، یعنی برکت کا تعلق مال سے ہے اور رحمت کا تعلق وہ بدنی عبادات سے، یعنی نماز، روزہ، زکات سے، بدنی عبادات سے، اور جو زبان سے عبادتیں ہیں ان کا تعلق اللہ پاک نے سلامتی اور آرامی سے بیان فرمایا، یہ علماء نے بیان کیا۔ یہ ہوا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا۔ میرے عزیز دوستو، وہی تحفہ، اس رات کا اہم پہلو اور اس رات کا اہم درس اور اس رات کا اہم سبق ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اگر اللہ پاک اگر کوئی تحفہ دینا ہوتا تو زمین میں بھی دے سکتے تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے بہت سارے ہمارے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن اللہ پاک نے نماز کے تحفے کو آسمانوں پر دیا پہلی بار، اور دوسری بار اس کو تحفہ قرار دیا، اور تحفہ وہ ہوتا ہے جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔
اور تیسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خود اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز اگر کسی پر قاری ہو سکتی ہے تو وہ منافق پر ہو سکتی ہے، مومن پر فجر کی نماز قاری نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو متعمد قصدًا جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے، تو وہ کفر اختیار کرتا ہے. علماء بیان بعض علماء تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے. لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس نے کفر کا عمل کیا، کافروں جیسا عمل کیا. کیونکہ مومن کی شان نماز پڑھنا ہے اور غیر مومن کی شان نماز نہ پڑھنا ہے. جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو گویا اس نے کافروں کا عمل کیا، غیر مومن کا عمل کیا. لہذا اسی سے استغفار کرنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی، اور اس طور پر اللہ پاک نے آسمان اوپر دیا اور نبی اکرم پاک کی ہوئی تھی 50 تھی. بعض روایات کے حضرت ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نمازیں لے کر آئے 50 نمازیں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ نے پوچھا علیہ السلام کہ کیا باتیں ہوئی. ظاہر ہے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب اللہ تھے، ان کو دیدار کا بھی شوق تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، نماز کا حکم پڑھ دیا گیا، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میری امت تو نمازیں نہیں پڑھ سکی، تمہاری امت کیا پڑھ سکے گی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا جاؤ تم کم کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بعض روایت میں یہ بات کہتی ہے کہ 10-10 کر کے ایک ایک دست کر کے نمازیں کم ہوئی، آخر میں 5 کم ہوئی اور 5 باقی رہ گئی. اور بعض روایت میں یہ بات ہے کہ 5-5 کر کے نمازیں کم ہوئی اور آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کمی کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے حیرت ہے اللہ پاک کے پاس سمجھا نہیں. تو اللہ ہم نے سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، لیکن یہ عجیب کرشمہ عجیب قدرت ہے اللہ پاک کا، عجیب انعام ہے، عجیب فضل ہے اس امت پر کہ ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں لیکن ہمیں ثواب ملتا ہے 50 نمازوں کا. ایک نماز اللہ پاک نے بیان فرما دیا، کہہ دیا اللہ کے رسول سے کہ جائیے 5 نمازیں اگر پڑھیں گی آپ کی امت، ایک نماز اگر پڑھ لے گی تو اسے 10 نیکیاں دی جائے گی، 5 نمازیں اگر پڑھ لے گی تو اسے 50 نیکیاں دی جائے گی، وہ 50 نمازوں کا ثواب اسے دیا جائے گا. کیونکہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا تھا 50 نمازوں کا ثواب ہمیں دینا ہے، 50 نمازوں پر رکھی تھی، 50 نمازوں کا ثواب دینا ہے. اور اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے، ما یقدر القدر لدی وما انا من اللہ بالعبید، کہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے. اور اللہ پاک کی بات جب نکلتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لہٰذا جب اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ثواب دیا جائے گا 50 نمازوں کا، تو آپ کی امت اگر 50 نمازیں بھی پڑھے گی تو اسے 50 نمازوں کا، 5 نمازیں بھی پڑھے گی تو اسے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. یہ اہمیت ہے نماز کی، میرے عزیز دوستو، جو سب سے اہم پہلو اور سب سے اہم سبق ہے اعداد کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا خلاصہ. ورنہ تو اگر باتیں کہیں کہیں جائیں تو بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، لیکن جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس میں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی اور مواظبت کا عبادت اور عہد اور ہمت پر کوشش کرنا ہے. اور دوسرے ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ ملنے جلنے کا طریقہ کیا ہو، ملنے جلنے کا طریقہ کیا ہو. سلام میں پہل کرے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہے ہیں، ملاقات ہوئی، السلام علیکم ایها النبی. اور میرے عزیز دوستو سوچیے، غور کیجیے، ہمارے گریبان میں دیکھیے کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، کہ ہم اپنی طرف سے سلام کا اقدام نہیں کرتے اور کوئی سلام کرا تو اس کا جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہے. اور جب سلام کا اقدام کرتے ہیں، کوئی سلام کا اقدام کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے. جبکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم سامنا کرتے تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی کہ ہم سلام میں آپ پر پہل کریں، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ چیز یہ بات یہ سبق ملتا ہے. اور کیا سبق ملتا ہے؟ ہم یہ سیاحت کا مہمان نوازی کا اور احترام کا مسلمان کے اور ایک مومن کے اور ایک انسان کے اور ایک دوسرے کے درمیان احساس کے اس کا سبق ملتا ہے کہ کیا کر احساس کیا کر احساس اللہ پاک نے کیا اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک پیش آئے. یہ الگ سبق ملتا ہے. حضرت حضرت ساتھ میں آسمان پر جب بیت المعمور کے پاس حضرت جب ملاقات ہوئی ایک نبی سے تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا جو انداز تھا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے, بڑوں کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. ہر نبی سے پوچھے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پوچھے ہیں اپنی نبوت میں, اپنی رسالت میں, اپنے مرتبے میں, اپنی عظمت میں, اپنی اہمیت میں, اپنی حیثیت میں. لیکن میرا عزیز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور سے ٹھیک لگا ہے بیٹھے ہوئے
مختصر سی بات اس کے بعد کالج میں